السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تبطلوا أعمالكم، صدق الله العظيم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان اپنی شخصیت کے اعتبار سے اس قدر محبوب ہے کہ اللہ نے جو ہمیں پیکر جو خوش ہندامی عطا فرمائی ہے، جو باڈی عطا فرمائی ہے، جو جسم اس نے عطا کیا ہے، اس پر اس نے ہمیں یہ حق نہیں دیا ہے کہ ہم اس کو ضائع کریں، اس کی فکر کریں، اس کے نشو نما کی فکر کریں، صحت کی فکر کریں. یہ ہمارے اوپر حق ہے، فرض ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو اعمال فرض کیے ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اعمال باطل نہ ہوں، وہ اعمال ناکار قرار نہ دیے جائیں، وہ اعمال قابل قبول ہیں، اللہ کی رضا کا مظہر ہوں، قرب اور وصال اللہ کی ذات سے اس کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہو. یہ اللہ چاہتا ہے. لہذا ہر عمل میں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج اور زکوٰۃ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ بندے اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے کرے. کسی بھی عمل کے قبول ہونے کے لیے چار چیزیں ضروری ہیں. نمبر ایک اخلاص، نمبر دو اختصاص، نمبر تین اتباع رسول، اور نمبر چار الحاح، تضرع، گروزاری اور رب کے حضور میں دعا کا اہتمام. اگر یہ چار چیزیں عمل سے وابستہ ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرماتا ہے. اخلاص سے مراد یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے ہو، اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے نہیں، یا اس بات کے اظہار کے لیے نہیں کہ عوام میں، معاشرے میں، سماج میں زہد اور اتقاء کا ایک خاص رنگ غالب ہو اور لوگ اس حوالے سے اسے سمجھیں اور اس حوالے سے اس کو جانا جائے. نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اعمال کے اندر اللہ رب العزت نے اسی لیے بڑی تاثیر رکھی ہے. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اللہ کی نصرتیں اترتی ہیں، اعمال خراب ہوتے ہیں تو اللہ کی طرف سے زحمتوں کے حصار میں اس کی زندگی گھری ہوئی نظر آتی ہے. چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان، جس نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجائی، 400,000 انسانوں کا قاتل ہے، ایسا قتل عام کیا تھا اس شہر میں جو شہر اس زمانے کا سب سے زیادہ متمدن شہر تھا. ایسا قتل عام ہوا کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ کا پانی سرخ ہو جاتا تھا انسانی خون کے ذریعے، اور وہاں جو بڑے بڑے کتب خانے تھے ان کتب خانوں کو اس نے آگ لگا دی، اس لیے کہ وہ قوم وحشی تھی، جاہل تھی، علم آشنا نہیں تھی، لہذا علم کی کوئی قدر اس کے نزدیک نہیں تھی. تو ان کتب خانوں کو جلانے کی وجہ سے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں ڈالی گئی تو پانی سیاہ ہو گیا. قتل عام کے بعد ہلاکو نے کہا میں کسی عالم سے ملنا چاہتا ہوں, کسی بڑے عالم سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کی ہیبت ایسی طاری تھی کہ کوئی عالم ملنے کے لیے تیار نہیں. جو لوگ بچ گئے تھے ان میں ایک نوجوان عالم جس کو ابھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی, مونچھیں بھی نہیں آئی تھی, نوجوان تھا, وہ تیار ہو گیا کہ میں ہلاکو خان سے ملوں گا. کہتے ہیں کہ ہلاکو کے پاس جب وہ جانے لگا تو اپنے ساتھ اس نے ایک اونٹ لیا اور ایک بکرا لیا اور ایک مرغ لیا. ان تینوں کو لے کر کے ہلاکو کی خدمت میں پہنچا. جب ہلاکو کو معلوم ہوا کہ کوئی عالم ملنے کے لیے آ رہا ہے تو اس نے اجازت دی. جب یہ سامنے آیا تو اسے ہنسی آئی کہ یہ شخص آئے, بچہ آیا ہے ملاقات کے لیے. اس نے کہا حضور آپ کو یہ احساس ہو رہا ہوگا, آپ یہ خیال کرتے ہوں کہ کوئی بڑا ہو, بڑی عمر کا ہو, بڑے ڈیل ڈول والا ہو, تو اگر آپ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میں اونٹ لے کر کے آیا ہوں, اس سے بات کر لیجئے. جسم کے اعتبار سے, ڈیل ڈول کے اعتبار سے وہ بہت بڑا ہے, اور اگر کسی داڑھی والے سے بات کرنا چاہتے ہیں تو بکرا لے کر کے آیا ہوں, وہ داڑھی والا ہے, اس سے بات کر لیجئے. پہلا کچھ سوچنے لگا کہ یہ نوجوان لڑکا یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد اس نے کہا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کوئی بلند آواز, جہبری الصوت, اس سے بات کرنا چاہتے ہیں تو مرغ لے کر کے آئے ہیں, اس سے بات کر لیجیے. راہو نے کہا کہ اچھا اچھا یہ بتاؤ, ایک سوال ہے. اسے احساس ہوا کہ یہ سمجھدار لڑکا ہے. اس نے ایک سوال کیا, وہ سوال میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور آج کل کے حالات کے تناظر میں اسے پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ سنیے, تسبیح نہ پڑھیے. سننا عبادت, تسبیح پڑھنا بھی عبادت, دو عبارتیں ایک ساتھ نہیں, ایک عبارت کی ہے. سننا بھی عبادت ہے, اس وقت جو کچھ سنا رہا ہے, سنایا جا رہا ہے, وہ عبادت ہے سننا. لہذا تسبیحات ہمیں یاد پڑتا ہے. حضرت شاہ برار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے بزرگوں میں تھے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے, بھٹکل میں اس وقت میں جامعہ اسلامیہ میں مدرس تھا, پڑھاتا تھا کرناٹک, وہاں وہ تشریف لے آئے اور ایک مسجد میں ان کا خطاب تھا. حضرت ممبر پہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے تھے, بازو میں بیٹھا ہوا تھا کنارے, ایک صاحب سامنے تھے اور بڑی سی تسبیح لیے ہوئے مسلسل پڑھے جا رہے تھے. تو اس وقت حضرت شاہ صاحب کو میں نے دیکھا, ان کا جلال دیکھا اور کہا کہ یہ سننا بھی عبادت ہے, میں قرآن پاک احادیث نبویہ کی باتیں بتا رہا ہوں اور آپ تسبیح لیے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے. یکسوئی ضروری ہے ہر چیز کے اندر. تو اس شخص نے, اس بچے نے سے ہلاکو خان نے جو کہا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ہلاکو نے پوچھا یہ بتاؤ مجھے کون سی چیزیں لائی, مجھے کون سی چیزیں لائی میں وہاں سے نکل کر کے اور یہ تمام علاقے کو تاراج کرتا ہوا بغداد پہنچ گیا اور بغداد کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی, کون سی چیز ہے, کون سی طاقت مجھے یہاں لے آئی. اس بچے نے کیا جواب دیا, اس نوجوان نے جواب یہ دیا کہ آپ کو یہاں جو لانے والی چیز ہے یہاں کا مال و متع نہیں ہے, یہاں کی حکومت نہیں ہے، اقتدار اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ ہماری وہ غفلت ہے جو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہمارے اندر مادی زندگی کی طرف وابستہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اوپر آ گئی ہے. اس غفلت کی چادر کی وجہ سے آپ کو اللہ نے مسلط کیا اور بھیجا. اس نے کہا کون طاقت ہے جو ہم کو یہاں سے ہٹا سکتی ہے، کون سی طاقت ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹا سکتی ہے؟ اور غفلت کا حال یہ کہ خلفاء جب عید کی نماز کے لیے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ جلوس ہوتا تھا، اور وہ جلوس عیدگاہ تک پہنچتے پہنچتے عشاء کا وقت ہو جاتا تھا، تب جا کر کے عید کی نماز پڑھی جاتی تھی. اس میں وہ نہ کسی شیخ کی بات نہ امام کی بات، جلوس کا اظہار، اپنے دمدمہ اور تمتمہ کا اظہار ہوتا تھا. تو ظاہر ہے یہ غفلت ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی رعنائی و شہنائی کا مظاہرہ وہ کرتے تھے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے چنگیز خان ایک وحشی قوم کو مسلط کر دیا، اس متمدن قوم پر، اس ایمانی قوم پر، اس روحانی قوم پر، اس کلام ربانی کی امین قوم پر اللہ نے مسلط کر دیا. تو اس نے ایک ہی کہا، وہ غفلت ہے جو ہم پہ طاری ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ آئے ہیں. اس نے کہا کون سی طاقت ہے، کون سی طاقت ہے جو ہمیں یہاں سے ہٹا دے؟ اس نوجوان نے کہا جس وقت ہم اس غفلت سے نکل جائیں گے، یہ غفلت ہم چھوڑ دیں گے، اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اس وقت آپ یہاں نہیں ٹک سکتے، یہاں سے چلے جائیں. نتیجہ کیا ہوا کہ جالوت، عین جالوت میں اس کا لشکر موجود ہے، اور عز الدین عبد السلام شیخ وقت مصر میں موجود ہیں، اور انہوں نے مصر میں اعلان کیا ہے کہ سورہ توبہ، سورہ برات جس کو کہتے ہیں، سورہ برات کے پڑھنے کا اہتمام کیا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، توبہ کرنے کے لیے عام منادی کرائی گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ظاہر بیبرس کو کھڑا کیا. عین جالوت میں جنگ ہوئی اور ہلاک و خواہ کی قوت و طاقت ٹوٹ گئی، اور ہمیشہ کے لیے وہ قوم یا تو ختم ہو گئی یا وہ خود پاسبان اسلام بن گئے. اللہ تبارک و تعالی نے جب مسلمان اسلام کے کا جھنڈا لے کر کے نکلے اور اسلام پر وہ گامزن ہو گئے تو کوئی طاقت ان کے سامنے ٹک نہیں سکی. صلاح الدین ایوبی کے ذریعے اللہ نے صلیبی وار کو، صلیبی جنگوں کو، متحدہ قوت کو توڑ کر کے رکھ دیا. ایسی ظاہر بیبرس کے ذریعے اللہ رب العزت نے کیا. تو اعمال کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے، اس لیے اعمال کو باطل ہونے سے بچانا چاہیے، اعمال بیکار نہ ہونے پائیں، اعمال صحیح ہوں. یہاں تک کہ دیکھیے ابھی افطار کا وقت قریب ہے، یا آپ حضرات کی قربانی ہے کہ مختصر وقت میں بھی آپ نے تھوڑا وقت دیا ہے، ورنہ یہ وقت تیاری کا ہے، افطار کی تیاری کا ہے، گھر میں کیا ضرورت ہے ان سب چیزوں کی فراہمی کا ہے، لیکن آپ نے وقت دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، لوگ خیر پر قائم رہیں گے، خیر پر گامزن رہیں گے، خیر کے اثرات ان کو حاصل ہوں گے جب تک وہ افطار کرنے میں جلد بازی سے کام لیں گے. تو عمل کا اثر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ خیر، جامع الخیر کیا ہے؟ خیر کی بہت سی توجیہیں ہو سکتی ہیں، بہت سے معانی بیان کر سکتے ہیں. خیر، کسی کو ایک گلاس پانی پلا دینا یہ بھی خیر ہے، کسی کے سامنے مسکرا دینا تاکہ وہ خوش ہو جائے، یہ بھی خیر ہے. کسی کا ہاتھ پکڑ کر کے اس کو دلاسہ دینا، یہ بھی خیر ہے. لیکن جامع الخیر کیا ہے؟ تمام خیر کا جامع وہ ایمان ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس، سارے خیر کا جامع ایمان ہے. تو گویا فطر ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم مشروب استعمال کر رہے ہیں، ہم افطاری کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول فرما رہے ہیں لا یزال الناس خیرن، لوگ خیر پر قائم رہیں گے، ما عجل الفطر. بلکہ یہی نہیں، آگے فرمایا لا یزال الدین ظاہرن ما عجل الناس الفطر، دین غالب رہے گا، دین غالب رہے گا جب تک لوگ افطار کرنے میں جلدی کریں. اور فرمایا ان الیہود والنصارى یؤخرون، روزہ ان کے ہاں بھی ہے، برت کا سلسلہ ہندوؤں کے ہاں بھی ہے. فرمایا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں تو افطار دیر میں کرتے ہیں، تاخیر کے ساتھ کرتے ہیں. تم اگر ایسا کرو گے تو وہ خیر جو اس کے ذریعے حاصل ہونے والا وہ خیر حاصل نہیں ہو. تو عمل کا اثر ہوتا ہے، اس عمل کو باطل ہونے سے بچانا چاہیے. یہاں تک کہ روزے کے لیے ہم سحری کرتے ہیں. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سحری بغیر کیے ہوئے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں. اٹھنے میں کوتاہی ہوتی ہے، فکر نہیں ہوتی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں فرمائی، عمل کی تاثیر دیکھیے، کھا ہم رہے ہیں قوت ہم کو ملے گی، لیکن اس کا اثر کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تسحروا فإن في السحور برکۃ، سحری کھاؤ، سحری کھاؤ، سحری کھانے میں اللہ نے برکت رکھی ہے. برکت کا مفہوم مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ برکت سے مراد قوت و نشاط ہے. وہ قوت و نشاط جو مادی زندگی میں روحانیت اور یقین کے دہلیز پر پہنچا کر کے رب کی بارگاہ میں رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن گیا، وہ قوت و نشاط حاصل. قوت و نشاط کی بنیاد پر انسان مادی زندگی کے اندر رب کے حکم کو توڑنے کی طرف بھی جاتا ہے، لیکن وہ قوت و نشاط جو سحری کھانے پر اس کو حاصل ہے، وہ اس کو نماز کی طرف، ذکر و اذکار کی طرف، تلاوت کلام پاک کی طرف، اچھے خیر کے کاموں میں دلچسپی کی طرف، رغبت دلانے کی طرف وہ چیز لے جانے والی. تو تسحروا فإن في السحور البرکۃ. ایک بات اور اللہ کے رسول نے فرمائی کہ دیکھو ہمارے اور دوسروں کے روزے میں فرق یہ ہے، جس طرح عمامہ باندھتے ہیں تو عمامہ پگڑیاں باندھنے والی دوسری قومیں بھی ہیں، اس میں بھی حضور نے فرمایا کہ ان کے اور ہماری پگڑی میں یہ فرق ہے کہ ہم ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں اور وہ بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں. اتنی باتوں تک کی رعایت اللہ کے رسول. وہ عمامہ جو سر کے تحفظ ہی نہیں بلکہ عقل و دانش و فرزانگی کے تحفظ و مؤثر و محرک ہونے کا عنوان ہے، ٹوپی پر وہ عمامہ باندھا جاتا ہے اور دوسری قومیں بغیر ٹوپی کے باندھتے ہیں. لہذا اس فرق کو ملحوظ رکھو، اس کو قائم رکھو. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ جو برت یا روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ بغیر سحری کے ہوتا ہے اور تمہارا روزہ سحری کے ساتھ ہوتا ہے. یہ فرق ہے ہمارے روزے میں اور دیگر قوموں کے روزے میں. لہذا اس بات کی تو اجازت ہے کہ چاہے ایک گھونٹ پانی ہی پی لیجیے، ایک کھجور کھا لیجیے، نہیں طبیعت چاہ رہی ہے، اللہ کی رضا کے لیے، عمل کی تاثیر کے لیے آپ ایک گھونٹ پانی پی لیجیے، اٹھیے، اس برکت کو حاصل کیجیے، اس وقت کی قدر کیجیے، اس مہینے کی برکتوں کو لیجیے. تو اعمال کے اندر بڑی تاثیر ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور فرمائی ہے، وہ بات آپ کے سامنے رکھ کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا, جابر, اللہ نے میری امت کو روزے کی برکت سے پانچ نوادشات و عنایات سے نوازا ہے جو کسی بھی قوم کو نہیں دیا ہے, کسی بھی قوم کو نہیں دیا. روزہ تو ہر ایک پر ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, تمہارے اوپر بھی روزہ فرض کیا گیا, اور اس کے پہلے یہود و نصارہ اور دوسروں پر بھی روزہ فرض کیا گیا. لیکن اللہ نے جو پانچ فضیلتیں عطا فرمائی ہیں اس امت کو, وہ انہیں عطا نہیں کی گئی. یہ خاص ہے اس امت کے لیے, روزے کی برکت سے, رمضان کی برکت سے. فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے, ہر فرد پر اللہ کی رحمت گویا سایہ فگن ہوتی ہے. تو جب پہلی شب سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے, پہلی شب سے تراویح کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, تو پہلی شب سے اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوتی ہے, اور یہ سایہ, رحمت کا سایہ امت کے ایک ایک فرد پر قائم رہتا ہے, تو اس سائے کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی. یہ کسی کو اللہ نے نہیں دیا. نمبر دو, محبوبیت کی بات دیکھیں, محبوبیت کی بات دیکھیں. محبوب, جب کوئی شخصیت, کوئی ذات محبوب ہوتی ہے تو اس کی ہر ادا محبوب ہوتی ہے, اس کا ہر بول انمول ہوتا ہے, اس کی نظر رحمت آمیز ہوتی ہے, اس کے خیالات مدبرانہ سمجھے جاتے ہیں, اس کی زندگی میں پیار اور محبت ہوتی ہے, تحکم وہاں نہیں پایا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, والذی نفس محمد بیدیہ, والذی نفس محمد بیدیہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک. اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, روزے دار کے منہ کی بدبو بو جو خلوع معدہ کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے. تو محبوبیت کی بات ہوئی کہ نہیں؟ محبوبیت کی بات. اسی لیے حضرات شوافی کے ہاں یہ ہے کہ شام کو سورج ڈھلنے کے بعد, شام جب ہو تو مسواک نہ کریں تاکہ یہ بو جو ہے ظاہر ہو. تو مسواک اپنی جگہ افضل ہے, کرنا چاہیے, ہمارے ہاں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تو ایک تلمی ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کو یہ پسند ہے. تو یہ دو باتیں ہو گئی. تیسری بات, اللہ کے رسول نے فرمایا, تیسرا اعزاز, تیسری فضیلت جو اللہ رب العزت نے اس امت کو عطا فرمائی ہے روزے کی وجہ سے, فرشتوں کو اللہ نے لگا رکھا ہے دن اور رات اس امت کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. جب ہمارا روزہ روزہ ہوگا, باطل نہ ہوگا, ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہوں گے, تو فرشتے دعا میں بیٹھے ہوئے, جس طرح اعتکاف میں بیٹھا دیا جاتا ہے, دعا آپ کرتے رہیں یہ کام ہے, ہوتا ہے کام اچھا ہو, اجتماع ہو رہا ہے, کچھ لوگ اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں, دعا کرتے ہیں, تو فرشتے جس امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو اللہ کی طرف سے مغفرت. نمبر چار, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں, جنت خوب سنور جا, تو خوب سنور جا میرے بندے جو آج کچھ مشکلات جھیل رہے ہیں, ان مشکلات کی جھاڑیوں سے وہ نکل کر کے تیرے یہاں وہ پہنچنے والے ہیں, تھوڑا سا وقت باقی ہے, تو خوب سنور جاؤ, بندھن کے سامنے آ جاؤ. اس کے دروازے, آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, اور شیطانوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے تاکہ وہ رکاوٹ نہ پیدا کر سکے. اللہ کتنا ہمیں چاہتا. اور نمبر پانچ, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ رمضان کا آخری شب جو ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے مغفرت عام کر دی جاتی ہے اس رمضان کی برکت سے. تو یہ اللہ کی طرف سے عنایات ہیں, نوادشات ہیں. اسی لیے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے حضور سے پوچھا، حضور مجھے ایسا عمل بتا دیجئے، ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اسے کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں، میں اسے کروں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابو امامہ روزے کا اہتمام کرو، روزے کا اہتمام کرو. علیک بالصوم فانه لا مثیل له، علیک بالصوم فانه لا مثیل له، روزے کا اہتمام کرو. اس جیسی کوئی عبارت، اس جیسی چیز جو سیدھے جنت میں لے جانے، اس سے بڑھ کر کے نہیں. صبح سے شام تک جتنا استحضار تقوی کا ہوتا ہے، روزے میں کسی چیز میں نہیں ہوتا. چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، کام کرتے، کچن کے اندر ہوں، باہر ہوں، کہیں بھی ہوں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی کچھ کہتا ہے تو آدمی کہتا ہے میں روزے سے ہوں بھائی. تو یہ وہ عبادت ہے جو ایک وقتی ہے، چند دنوں کے لیے، ایام معدودات، چند دنوں کی عبادت. اس کی قدر کریں افطار کے ساتھ، سحری کے ساتھ، تراویح کے ساتھ، اور تحفظ، روزہ، صوم. صوم کے معنی رکنے کے ہیں، عربی میں صوم کہتے ہیں، صوم کے معنی رکنے کے ہیں، صوم کے معنی خاموش رہنے کے ہیں، دو باتیں. لہذا علیک بالصوم، تمہارے اوپر صوم لازم ہے، یعنی ہم تحفظ دیں اس کو، تحفظ دو. منہ کی حفاظت کریں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. منہ کی حفاظت یہ ہے کہ اللہ کو جب اس کی بو اتنی پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ مشکل زیادہ، تو اس سے کوئی غلیظ بات نہیں آنی چاہیے، کسی غیبت نہیں ہونی چاہیے، کسی کی برائی نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ چیزیں بدبودار ہیں، اللہ کو اس سے نفرت ہے. لہذا اپنے روزے کی حفاظت. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، شیطان تمہارا مخالف ہے. ان الشیطان ذیب الانسان کذیب الغنم یاخذ الشاة القاسیۃ والناحیہ فَإِيَّاكُمْ وَالشِّعَابِ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَّةِ وَالْمَسْجِدِ. شیطان تمہارا دشمن ہے، بھیڑیا ہے، جس طرح بکریوں کو جو ریوڑ سے الگ ہو جاتی ہیں انہیں وہ کھا ڈالتا ہے، اس طرح شیطان تمہیں اچکنے کے لیے تیار ہے. لہذا ادھر ادھر نہ جاؤ، ایک ساتھ رہو، جماعت کی پابندی کرو، مسجد کی پابندی کرو، عوام الناس کی خیر خواہی و بہی خواہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں شیطان سے حفاظت. تو یہ روزے میں یہ ساری چیزیں یکجا طور پہ آتی ہیں، اس میں کثرت ہو جاتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا، شہر الصبر، شہر المعاصات، شہر یزاد فیہ رزق المؤمن. یہ وہ مہینہ ہے جو صبر کا مہینہ ہے، ضبط نفس کا مہینہ ہے، شیطانی وسوسوں سے رکنے اور بچنے کا مہینہ ہے. اور یہ وہ مہینہ ہے کہ تاکہ ہم غربا پہ، مساکین پہ، یتیموں پہ، بیواؤں پہ، حاجت مندوں پہ غم خاری سے پیش آئے، ان کی ضرورتوں کا تکفل کریں. یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ کوئی عمرہ کرے تو حج کے برابر ثواب اس کو ملتا ہے، حج اس کا ہو جاتا ہے. کتنا مبارک یہ مہینہ ہے. اور اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ ہمارے ثمرات کو بڑھا دے، ایمان کو بڑھا دے، ایمانی طاقت و قوت کو بڑھا دے، اور اس امت کی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچا دے. وآخر دعوانا الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم انت السلام منك السلام تبارك يا ذا الجلال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرما دیں. رب کریم روزے کے تحفظ کی قوت ہمیں عطا فرما دیں. اللہ اپنی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں، نوازشوں، عنایتوں سے ہم سب کو شاد کام فرما دیں. اللہ خیر مقدر فرما دے، ہر طرح کے شرور فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، ساری امت کی حفاظت فرما دے، اسلام کو غالب فرما دے، مسلمانوں کو حاکم و غالب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمة